بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترى
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سامعین، ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام منظر و پس منظر، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایران نے اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے درس لے کر عالمی سامراج کو شکست دی اور ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور حزب اختلاف کے رہنما نے ملک میں انقلاب لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ عراق کی رضاکار فورس الاشد الشعبی کے ہزاروں افراد زائرین کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایران نے اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے درس لے کر عالمی سامراج کو شکست دی اور ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ رہبر عالمی اہل بیت اسمبلی کے اجلاس میں شریک دنیا کے مختلف ملکوں کے مہمانوں اور مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ ایران اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں سات سر والے سامراجی اجدہے کو پیچھے دھکیل کر آج ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ ایران نے اسلامی نے دنیا کے مختلف ملکوں میں امریکہ کی مجرمانہ سازشوں کو ناکام بنا دیا، اور داعش کا خاتمہ اس کی ایک مثال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے سامراجی ملکوں کی جانب سے ایرانو فوبیا اور شیعہ فوبیا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دیگر ملکوں میں مداخلت کے من گھڑت الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سامراجی سازشوں کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض ملکوں میں شیعہ سنی، عرب عجم، شیعہ شیعہ اور سنی سنی جنگ کرانے کی سازشوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، جو بڑے شیطان امریکہ کی سازش ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی زمینی افواج کے کمانڈر نے ایران کی عظیم ڈرون طاقت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی زمینی افواج سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ڈرون بنانے میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ دفاعی اور جنگی میدانوں میں سائنسی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دفاع مقدس کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے موضوع پر کانفرنس امام علی کیڈٹ کالج میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں جنرل اسٹاف کے سپریم کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی اور فوج کے کمانڈروں اور اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی زمینی فوج کے کمانڈر جنرل کیومرٹ حیدری نے ایران پریس کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا کہ آج ایرانی فوج کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے جس پر دنیا بھروسہ کرتی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ذرائع نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کو بائیڈن انتظامیہ کے لیے بہترین آپشن قرار دیا ہے۔ نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ایک ذریعے نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایران کے ساتھ سمجھوتا کر لینے سے اچھا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ مذکورہ ذریعے کا کہنا ہے کہ ہم ایران کی ایٹمی تنصیبات میں یورینیم کی افزودگی کے متعلق تحقیقات کے سلسلے میں بھی تہران کے ساتھ تعاون پر زور دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے یورپی یونین کی تجاویز کا جواب ایران نے 16 اگست کو بھجوا دیا تھا، جبکہ امریکہ نے ایک ہفتے سے زائد عرصے کے بعد 24 اگست کو اپنے جواب سے آگاہ کیا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے مذاکرات کا تازہ دور 4 اگست کو ویانا میں شروع ہوا تھا۔ 8 اگست تک جاری مذاکرات کے اس دور میں یورپی یونین کے امور خارجہ کے ڈپٹی انچارج انریکے مورا کی جانب سے کچھ تجاویز سامنے آئی تھیں جن کا جواب ایران نے پہلے ہی دے دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان نے ملک میں انقلاب لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق بہاولپور میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے موجودہ حکومت پر جم کر حملے کیے اور وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ شہباز اور سابق صدر آصف علی زرداری کا نام لے کر ان پر منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے۔ عمران خان نے اقوام متحدہ کے ایک پینل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر سال ترقی پذیر ممالک سے 1700 ارب ڈالر چوری کر کے امیر ملکوں کو منتقل کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک طاقتور ڈاکوؤں کو قانون کی گرفت میں نہیں لیا جاتا اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں اگرچہ سیلاب کی شدت میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے کچھ دنوں میں مزید 57 افراد بارش اور سیلاب کی وجہ سے جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 2 دنوں کے دوران سیلاب اور بارش سے جہاں 57 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، متعدد سڑکیں پل تباہ ہو گئے ہیں اور سیلاب کی تباہ کاریاں بدستور جاری ہیں، جبکہ بڑا سیلابی ریلا صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں سے گزر رہا ہے جس کے متعلق ہائی الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ بحرین کے بزرگ مذہبی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے بحرینی عوام کو سہونیوں کے ساتھ ہر طرح کی تجارتی معاملات اور لین دین کی بابت خبردار کیا ہے۔ بزرگ مذہبی رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے بحرینی عوام کو سہونیوں کے ہاتھوں زمین و مکان بیچنے کی بابت خبردار کرتے ہوئے اسے مذہب، تاریخ اور ملک کو فروخت کرنے کے مترادف قرار دیا۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے مزید کہا کہ رقم کے بدلے سہونی نہ صرف بحرینیوں کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں بلکہ ان کے ضمیر کا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آج بحرین ایک اسلامی ملک ہے، لیکن سہونیوں کے ذریعے آبادی کا تناسب بگاڑنے والے ایجنڈے کے تحت کل یہ ملک سہونیوں اور مسلمانوں کا ملک ہوگا، اور اس کے اگلے مرحلے میں بحرین ایک ایسا سہونی ملک ہوگا جہاں مسلمانوں کو کچل کر رکھا جائے گا۔ آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے کہا کہ سہونیوں کو زمین بیچنا صرف مٹی اور پتھر فروخت کرنا نہیں، بلکہ سہونیت کے ہاتھوں قوم، امت اور تمام مذہبی اقدار کو فروخت کرنا ہے۔ واضح رہے کہ آل خلیفہ حکومت نے بحرین میں ایک سہونی علاقے کی تعمیر کی سازش رچی ہے جس سے اس اسلامی سرزمین پر اسرائیلیوں کے قبضے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ عراق کی رضاکار فورس الاشد الشعبی کے ہزاروں افراد زائرین کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ عراقی رضاکار فورس الاشد الشعبی کی 110ویں ڈویژن کے کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ ان کی بٹالین کے 500 افراد ہزاروں دیگر فورسز کے ساتھ زائرین کو تحفظ فراہم کرنے کے منصوبے میں شریک ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی اشد الشعبی تنظیم کے ایک بٹالین نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے صوبے کربلا جانے والے زائرین کے راستے کے لیے سیکورٹی پلان سنبھال لیا ہے۔ الاشد الشعبی کی 10ویں بریگیڈ کے کمانڈر ظاہر حبیب المدلاوی نے شفق نیوز کو بتایا کہ 110ویں بٹالین کے 500 سے زائد افراد حشد الشعبی کے ہزاروں دیگر دستوں کے ساتھ سیکورٹی فراہم کرنے کے منصوبے میں حصہ لے رہے ہیں۔ عراق میں سیاسی بحران کے خاتمے کے آثار دکھائی دینے لگے ہیں اور شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی میں شامل جماعتوں نے پارلیمنٹ اجلاس جلد بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عراقی چینل دجلہ نیوز نے شیعہ جماعتوں کے اتحاد کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایک رہنما کے حوالے سے سابق وزیر اعظم نوری المالکی کے گھر ہونے والے اجلاس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس چہلوم امام حسین علیہ السلام کے بعد بلائے جانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سر، اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع رہے گا پاکستان میں سیاسی کشمکش اور سیلاب کی تباہ کاریاں۔ عزیز ناظرین، آپ کے علم میں خبریں آپ کے مد نظر ہیں، پاکستان میں جہاں سیاسی کشمکش اپنے عروج پہ نظر آتی ہے، وہاں پہ سیلاب کی تباہ کاریاں بھی اپنے عروج پر نظر آ رہی ہیں، اور ہر گھنٹے کے بعد سیلاب زدگان میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گھروں کی تباہی، افراد کی مشکلات، خاندان بے گھر، اور اقتصادی صورتحال انتہائی ناگفتہ بے ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار جناب جاوید صدیق صاحب لائن پہ موجود ہیں۔ میں گفتگو کا آغاز جاوید صدیق صاحب سے کروں گا۔ صدیق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی جاوید صدیق صاحب، پاکستان کی صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے، سیاسی کشمکش بھی اپنے عروج پہ ہے اور سیلاب کی تباہ کاریاں بھی اپنے عروج پہ نظر آ رہی ہیں۔ سیاستدان دست بگریبان ہیں، اپوزیشن اور حکومت آپس میں ٹکرانے کی صورتحال ہے تقریباً۔ عمران خان صاحب اپنا ایک موقف بیان کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اپنا۔ آپ اس پوری صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کرائسز میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟
دیکھیے، پاکستان اپنی تاریخ میں عدم استقام کا شکار ہوتا رہا ہے۔ 1971 کا ایک بحران تھا جس میں ایک پورا صوبہ ہم سے الگ ہو گیا، اسی طرح کے بحران کے نتیجے میں۔ لیکن جو صورتحال اب ہے، اتنی پریشان کل صورتحال کبھی ماضی میں نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ جو سیاستدان ہیں وہ مسلسل ناکام ہوتے رہے ہیں ایک اچھی حکمرانی دینے میں، معاشی صورتحال کو بدلنے میں یا بہتر کرنے میں، سماجی انصاف دینے میں لوگوں کو، اور ارتکاز زر کو روکنے کے لیے پاکستان میں، جس کے نتیجے میں بہت سے پرابلمز کھڑے ہو گئے ہیں۔ معاشی طور پر پاکستان کے جو نچلا طبقہ ہے وہ بہت ہی پسا ہوا ہے، پس رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دولت کے انبار اکٹھے کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ان میں سیاستدان شامل ہیں، بیوروکریٹس شامل ہیں، ہر طرح کے بیوروکریٹس اس میں شامل ہیں۔ اوپر سے جو 2018 کے الیکشنز تھے، ان میں ایک امید تھی کہ نئی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ شاید اس سٹیٹس کو بدل دے گی اور ایک نئی صورتحال آئے گی. انہوں نے انصاف کے نام سے اپنی تحریک چلائی اور کہا کہ پاکستان میں ایک منصفانہ نظام لایا جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی نا تجربہ کاری اور کئی دوسری وجوہ کی وجہ سے وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے, اور 3.5 سال کے عرصہ میں ان کے خلاف غم و غصہ بڑھتا رہا. اس میں ان کے جو روایتی حریف ہیں پاکستان مسلم لیگ, نون اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان جے یو آئی, یہ بھی ان کے مسائل میں اضافہ کرتے رہے. انہوں نے مسلسل عمران خان کو دباؤ میں رکھا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3.5 سال میں ان کی حکومت ختم ہو گئی, تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور ان کو فارغ کر دیا گیا. یہ جو سچویشن تھی اس کے نتیجے میں سیاسی تلخی بڑھتی گئی اور اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اس سے پاکستان کے عوام اب تنگ آ چکے ہیں. الزامات اور جوابی الزامات اور مس گورننس کا ایک دوسرے پر الزام, کرپشن کا الزام وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں. اوپر سے جو سیلاب آیا, یہ قدرتی آفت جو ہے اس نے ہمیں گھیر لیا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمارے مسائل اور پیچیدہ ہو رہے ہیں. 3.5 کروڑ لوگ پاکستان کے سندھ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا بلوچستان کے اس پانی میں ڈوب گئے, ان کے کئی لاکھ گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے, زمینیں ختم ہو گئیں, فصلیں جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایران اور افغانستان سے اب ٹماٹر اور پیاز درآمد کرنے لگے ہیں, تو بہت سے مسائل ہیں. اور ان پیچیدہ ہوتے ہوئے مسائل کے اندر پاکستان کے عوام پریشان حال اور کبیدہ خاطر ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت کوئی ایسی امید کی کرن بظاہر نظر نہیں آتی, پس پردہ پیغامات چلتے رہتے ہیں, چل رہے ہیں کہ کس طرح سے اس صورتحال کو بہتر کرنا ہے. اور جو پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا فیصلہ کن عنصر ہے وہ پاکستان کی فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے, کیا وہ عمران خان کا مطالبہ مانتے ہوئے پاکستان میں نئے الیکشنز کروا دیں گے. عمران خان بیک وقت ایک تو کچھ سیلاب زدہ لوگوں کو بھی تسلی دے رہے ہیں, ان کے لیے انہوں نے 5 ارب روپیہ بھی جمع کر لیا ٹیلی تھون کے ذریعے, لیکن دوسری طرف وہ عوام کو بھی متحرک رہے ہیں. روزانہ ان کے جلسے ہو رہے ہیں, سرگوزہ گجرات اور آج یا کل باولپور میں ان کا بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے. تو وہ ان کو لوگ کہتے ہیں تاکہ صدر علوی نے بھی ان سے کہا کہ آپ تھوڑا وقفہ کر لیں, سیاسی سرگرمی ختم کر دیں, لیکن انہوں نے کہا کہ سیاسی سرگرمی ختم نہیں ہوگی اور میں بیک ٹو ٹریک پالیسی پہ چل رہا ہوں. ایک طرف میں دباؤ بڑھا رہا ہوں کہ الیکشنز کروائے جلد سے جلد, اور دوسری طرف وہ ایک اپنا سیاسی جو ہے سلسلہ وہ جاری رکھے ہوئے ہیں.
جاوید صدیق صاحب, آپ نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ اور عمران کے عنوان سے کچھ قربتیں بڑھ رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے کچھ مراعات کا اعلان کیا ہے یا کچھ چیزیں ماننے کا اعلان کیا ہے, تو آپ کی کیا اطلاع ہے, اسلام آباد سے کیا خبریں؟
دیکھیے, اس وقت جو پاکستان کی جو کلیدی فیصلے یا کی ڈیسیجنز ہیں وہ یقیناً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں. عمران خان تو مسلسل اپنے جلسوں میں کہتے رہے کہ مجھے نکالنے میں نیوٹرلز کا بڑا ہاتھ ہے. نیوٹرلز جب وہ کہتے ہیں اس کا مطلب پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ ہے, اور بعض اوقات وہ اپنے ابھی تو نہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے تک وہ نام بھی لیتے رہے ان فوجی افسروں کے جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار تھے ان کو حکومت سے فارغ کرنے میں. تو پھر یہ ہے کہ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے رہے کہ ان کے کچھ معتمد ساتھی, مثلا جو ان کے وزیر دفاع تھے پرویز خٹک, وہ اب بھی کہتے ہیں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل رابطے ہیں, ہماری ایک چینل جو ہے اوپن ہے. لیکن اس کے باوجود جو ایک تلخی تھی وہ بڑھتی رہی عمران خان اور فوج کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ الزامات کی وجہ سے, اور ان کا یہ کہنا کہ ان کے ملنے کی وجہ سے یا ان کے رویے کی وجہ سے, ان کے رول کی وجہ سے میری حکومت ختم ہوئی. تو لیکن اب میرا خیال ہے عمران خان نے ایک ضرور تاثر پیدا کیا ہے, اور یہ عوامی سطح پہ بھی ہے اور فوج کے اندر بھی ہے. فوج کے جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے حلقے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں اور وہ عوام کو اپنے ساتھ دلانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. خاص طور پر ان کا یہ نریٹو کہ مجھے امریکہ نے اقتدار سے فارغ کروایا ہے اور وہ ڈونلڈ لو جو کہ نائب وزیر ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے امریکہ کا, اس کو وہ ہمیشہ ووٹ کرتے رہے اس کا مراسلہ. اور ایک طرح سے عوامی سطح پہ یہ بات قبول کر لی گئی کہ واقعی اس کے پیچھے ایک سازش تھی. یہ بات جو ہے یہ عام طور پر لوگ جو ہیں جو عمران خان کے حامی ہیں خاص طور پر نوجوان جو ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں, ان کا حلقہ اس کو تسلیم کرتا ہے, جبکہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت اور کچھ اور لوگ اس کو ڈینائل اس کا کرتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. تو عمران خان نے سم اور دی ادر انہوں نے اپنا ایک بڑا حلقہ کریٹ کر لیا ہے جس کو وہ اپنی بات بنوانے میں کامیاب ہو گئے. دوسری طرف فیدر پہ ناکامیوں کی وجہ سے جو موجودہ حکومت ہے جو 11 جماعتی اتحاد ہے پی ڈی ایم, اس کے لیے مشکلات رہی ہیں.
ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, جناب جاوید صدیق صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ناظرین اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
سامی نبیہ پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جو لے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت کا جو سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے.
سامعین ابھی آپ نعتیہ اشعار سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ناہید انوری, اور میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا سلام قبول کیجیے. خدا بند متعال کی ذات سے امید واسق ہے کہ تمام سامعین صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے اور اپنی زندگی کے امورات کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہوں گے.
جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے بہن ناہید انوری. آپ نے دیکھا کہ زندگی کے امورات بہترین طریقے سے ہی انجام دیے جانے چاہیے, اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور خلق خدا بھی راضی ہوتی ہے.
جی ہاں حسین بھائی, باتیں نکل پڑیں تو سامعین کے خطوط و پیغامات رہ جائیں گے.
اس کا مطلب ہے کہ آپ تیار ہو کر آئیے کہ آج کوئی بات نہ کی جائے.
بالکل ایسا ہی ہے جی ہاں, اور یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ سامعین نے جو ہمیں خطوط بھیجوائے ہیں تو ان کو پروگرام میں شامل کریں.
جی ہاں بالکل, میں بھی آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, لیکن بہرحال اب عادت سے پڑ گئی ہے جب سے پروگرام شروع کیا ہے کہ جب تک کچھ نہ کچھ نہ بولا جائے اس وقت تک جو ہے وہ ردھم جو ہے وہ گفتگو کا بنتا ہی نہیں ہے.
بالکل,
لیکن میں یہاں پر جو اب گفتگو کروں گا وہ پاکستان میں آنے والے پاکستان کی تاریخ کے بدترین سیلاب کے حوالے سے ہے کہ جس نے پاکستان کے ایک بہت بڑے علاقے کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہے. جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق تقریباً پاکستان کی 15% جو آبادی جو ہے اس سیلاب سے متاثر ہوئی ہے, اور اگر 15% کا تناسب لیا جائے تو تقریباً 3-4 کروڑ افراد جو ہیں وہ براہ راست سیلاب سے زد میں آ گئے ہیں, اور گھر بار ان کے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تاراج ہو گئے ہیں. اور ایک جو سروے ہوا ہے اس کے مطابق تقریباً جہاں پر سیلاب آیا ہے اس میں اب کوئی کچا مکان جو ہے وہ باقی نہیں ہے, سب کچھ جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر جو ہے وہ بن چکا ہے. اور جو فلمیں, چونکہ آج کل تو باجی آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ موبائل کے ذریعے سے فوری طور پر فلم
ہو جاتی ہیں,
اتنے دردناک مناظر ہیں کہ طبیعت دیکھ کر جو ہے وہ غمگین ہو جاتی ہے. آنکھوں کے سامنے 5-5, 6-6 افراد جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے, اور لوگ ان کی مدد کرتے رہے لیکن کوئی جو ہے وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا. مضبوط بنے ہوئے گھر جو ہے وہ پانی بہا کر جو ہے وہ لے گیا, اور اسی طریقے سے بہرحال یہ ایک قدرتی آفت ہے, اور اس پر ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ جلد از جلد ان کی آباد کاری کا سلسلہ شروع ہو, اور حکومت اور جو تنظیمیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں فلاحی تنظیمیں وہ جو ہے وہ ان سیلاب متاثرین کو جلد از جلد آباد کروانے کے لیے اپنے کاموں کو منظم کریں گی, اور یہ جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں وہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ جائیں گے. بہرحال یہ مختصر سی بات تھی جو میں نے کہی, اب آپ خطوط پڑھ سکتی ہیں.
جی ہاں, سامعین ہمارے ساتھ رہے ہیں اور بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر بہاول پور سے راجہ اقبال صاحب, اور لکھتے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے بھی آپ کو ایک خط ارسال کیا تھا اور پروگرام بزم دوستاں میں اس کا جواب سن کر بہت ہی خوشی محسوس ہی تھی. آج اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر چند سطر محبت کے اظہار کے لیے ارسال کر رہا ہوں. سچ تو یہ ہے کہ پروگرام سننے میں پابندی نہیں رہی اور بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ بزم دوستاں ضرور سنوں. ویسے جب بھی آرکائیو سے پروگرام سنتا ہوں تو یہ سوچ کر بیٹھتا ہوں کہ ایک آدھ پروگرام سن پاؤں گا, لیکن گھنٹہ ڈیڑھ کا وقت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. سارے پروگرام بہترین ہیں اور سائٹ پر مواد بھی پڑھنے کے لائق ہوتا ہے.
جی جناب, راجہ اقبال صاحب بہاول پور پنجاب پاکستان سے خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ, اور باجی میرے خیال سے پابندی کے ساتھ ان کے خطوط جو ہے وہ ہمیں موصول ہو رہے ہیں, اور تقریباً ایک سال کے دوران یہ ان کا تیسرا خط ہے. تو اگر حساب لگائیں تو ہر 4 مہینے میں
ایک خط جو ہے وہ اس سال ہو رہا ہے,
اور جو ہے یہ ان سامعین میں سے ہیں کہ جو اپنا وقت نکال کر جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں, ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بہرحال آپ نے لکھا کہ وقت بھرپور آپ کو نہیں ملتا کہ آپ ریڈیو کے ذریعے سے نشریات سن پائیں, تو آپ ہماری ویب سائٹ سے رجوع کرتے ہیں اور منتخب پروگرام بھی سنتے ہیں, آرکائیو سے بھی استفادہ کرتے ہیں, اور جیسا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ سائٹ میں جو ہماری خبریں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں, اور اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے پروگرام میں جو مواد ہوتا ہے تحریری وہ بھی واقعاً پڑھنے کے لائق ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب راجہ اقبال صاحب آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی محنت کے ساتھ ہمیں یہ خط لکھا, اور اس بات پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پابندی کے ساتھ خط لکھ رہے ہیں. اور جہاں تک سوال ہے محبت سے جواب دینے کا, تو بہرحال یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سامعین کے خطوط کا محبت سے جواب دیں, اور جتنی محبت سے آپ ہمیں خط لکھتے ہیں اتنی ہی محبت سے ہم خط کا جواب دیتے ہیں.
یہ پروگرام ہے ہی آپ سامعین کے لیے, اور آپ جو ہمیں خطوط بھیجواتے ہیں تو بخال ہمارے حسین بھائی کے, کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب آپ اتنا وقت نکال کر ہمیں یہ خطوط اور یہ خط جو بھیجواتے ہیں تو ہم بھی ان کا جواب دیں. جی ہاں, ہمارے ساتھ رہے, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے ذاکر حسین مظاہری صاحب. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں. ریڈیو سننا میرے روز کے مشاغل میں شامل ہے. شام کی چائے اور رات کے کھانے میں ریڈیو میری ضرورت ہے. ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں. امید ہے یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. خصوصی پروگرام کے بہترین معیار پر ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے ہی خوبصورت پروگرام جاری رہیں گے.
جی جناب, ذاکر حسین مظاہری صاحب کرگل لداخ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ مختصر اور جامع خط ہمارے لیے ارسال کیا. بھاجی لکھتے ہیں کہ شام کی چائے اور رات کا کھانا جو ہے مثلاً اس میں ریڈیو میری ضرورت ہے. یہ صحیح انہوں نے بتایا, کیونکہ بہت سے لوگ کھانے کے اوقات کے دوران جو ہے وہ مثلاً ٹی وی دیکھنے کا ان کا ایک شوق ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. لیکن میں یہاں پر ایک دوست اور ایک بھائی ہونے کے ناطے اپنے تمام سامعین دوستوں سے یہ کہوں گا کہ جب آپ کھانا کھایا کریں, چاہے وہ رات کا کھانا ہو, چاہے وہ ناشتہ ہو, چاہے وہ مثلاً کسی بھی موقع کا کھانا ہو, اس میں اگر کوشش کریں کہ یہ اپنے ٹائمنگ تھوڑے سے تبدیل کر دیں کہ نہ ٹی وی دیکھیں اور نہ جو ہے وہ ریڈیو سنیں, بلکہ کھانا
ریلیکس ہو کے کھائیں, کہ اس کھانے سے لطف اندوز ہوں, اس کھانے کے مزے کو حس کریں, اس کے ذائقے کو محسوس کریں کہ آپ کی بیگم نے, آپ کی بیٹی نے, کسی بھی گھر والی نے جو کھانا پکایا تو واقعی اسے لطف اندوز ہو کے کھایا جائے.
بالکل, کیونکہ مجھے جو ہے وہ یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں جب اخبارات پڑھنے کا بڑا رواج ہوا کرتا تھا, لوگ صبح جو ہے وہ ناشتے کے وقت جو ہے جب تک اخبار نہیں پڑھتے ان کی چائے جو ہے وہ حلق سے نہیں اترتی تھی, اور جو ہے کہتے تھے کہ اخبار نہ ہو تو چائے کا مزہ ہی نہیں ہے. تو جو ہے ایک گھونٹ چائے کی اور پھر اخبار کی ہیڈنگز اور خبریں پڑھنا یہ ایک رواج رہا ہے. بہرحال یہ طرز زندگی ہے, اس پر ہم کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتے. شاید ہم بھی کبھی کبھی ان جو ہے وہ غلط قسم کی رسومات کا شکار ہو جاتے ہیں. جی لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے دوران کوشش کریں کہ توجہ جو ہے وہ کھانے پر ہی مرکوز ہو, تاکہ کھانا اپنے صحیح مراحل کے ساتھ جو ہے وہ ہضم ہو اور انسان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے.
اور کھانا کھانے کے آداب میں سے ایک آداب میں سے جو ہے وہ یہی ایک ادب کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ جب کھا رہے ہیں تو ساری چیزیں چھوڑ کے آپ کا دھیان صرف اور صرف خدا نے جو رزق ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہو.
ویسے خواتین ناراض ہوتی ہیں جب کھانے میں, اس لیے کہ جب وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کھانے کی تعریف نہیں ہوتی,
وہ جو ہے
وہ ان کی توجہ ہوتی ہے کہ بھائی جب کھانا توجہ سے کھائیں گے تو یقیناً جو ہے وہ میرے جو شوہر
ہیں, وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی بڑے لطف اندوز ہو کے کھانا کھانا چاہیے کہ پھر اس کے بعد تعریف بھی کی جائے, بغیر تعریف کے تو پھر مزہ ہی نہیں آتا. حسین بھائی
ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تعریف کا پہلو ختم ہو جاتا ہے, تو خواتین کو بڑا غصہ آتا ہے, آپ تو بس ٹی وی دیکھتے چلے جا رہے ہیں, آپ تو جو ہے کھانے پہ توجہ ہی نہیں ہے. تو خاص ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھانے کھائیں اور بتائیں کہ کھانا کیسا پکا ہے.
اب تو ٹی وی تو درکنار, حسین بھائی ہم کیا کہیں, اب تو موبائل بھی اس میں اضافہ ہو گیا ہے. موبائل نے تو ایسی اپنی جگہ بنا لی ہے کہ سب کو چھوڑ دیا.
یہ تو میں بالکل بھول ہی گیا تھا, اور موبائل نے بھی واقعی جو ہے وہ ایسا جکڑا ہے ہمیں انسانوں کو کہ جو ہے بالکل زندگیوں سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا. لیکن قطع نظر تمام مزہ کے یہ جو چیز اہمیت کے حامل ہے وہ یہ کہ ہمیں کھانے پینے کے دوران جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے.
جی ہاں پروگرام کو آگے بڑھا رہے, ایک اور خط کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. یہ بھیجوائے ہمیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے شاہ سیداں سے سید مختار شاہ صاحب, اور لکھتے ہیں کہ واٹس ایپ نمبر دوست کے ذریعے سے حاصل کیا. پہلے والے نمبر پر کئی پیغامات ارسال کیے لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا. مختار شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ پیشے کے اعتبار سے میں ایک وکیل ہوں اور کچھ زمینداری وغیرہ بھی ہے. ریڈیو میرا پرانا ساتھی ہے، لیکن کچھ سالوں سے میری زندگی میں ریڈیو کی موجودگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ ٹی وی اور ریڈیو کے کمزور سگنلز ہیں، لیکن پھر بھی ریڈیو کی اپنی آواز ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ آواز ہمیشہ جاری و ساری رہے۔
جی جناب، سید مختار شاہ صاحب، شاہ سیداں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ پیارا خوبصورت سا خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے، اور مختصر خط کے اندر آپ نے ہمیں صرف یہ بتایا ہے کہ آپ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، زمینداری ہے، ریڈیو شوق سے سنتے ہیں، اور کچھ سالوں سے ریڈیو سے آپ دور رہے۔ بہرحال جو مجموعی آپ کی گفتگو کا انداز ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ دوبارہ ریڈیو سننے لگے ہیں، اور ریڈیو سے آپ کو خاص لگاؤ ہے، اور ریڈیو کے کمزور سگنلز جو ہیں اس پر بھی آپ بڑے شوق سے ریڈیو جو ہے وہ سنتے ہیں۔ بہرحال ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ریڈیو پر ہی نشریات سننے کو ترجیح دیتی ہے، اور اپنے کان سے ریڈیو کو لگائے رہتی ہے۔ کبھی ریڈیو بیچارہ دائیں مڑتا ہے، کبھی بائیں مڑتا ہے، لیکن محبت کرنے والے ریڈیو سے جو ہے وہ ریڈیو سننے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہم تمام سامعین کی قدر کرتے ہیں، اور یہ ہماری ان سے درخواست ہے کہ ریڈیو سنیں، تو ریڈیو کے پروگرام کے حوالے سے بھی ہمیں وقتاً فوقتاً کچھ تحریر کرتے رہا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے کون سے پسندیدہ پروگرام ہیں اور کون سے پروگرام پسندیدہ نہیں ہیں۔ بہت شکریہ جناب سید مختار شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا خط ہمیں ارسال کیا۔
اب پروگرام میں سامعین کے خطوط و پیغامات کو شامل کرتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے یہ خط ارسال کیا ہے جاوید میر صاحب نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے بارہ مولا سے۔ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں، اور خبروں اور تبصروں میں کشمیر کے حالات پر بھی رپورٹیں اور تبصرے نشر ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ سروس بھی کبھی جاری رہتی ہے اور کبھی حالات کی وجہ سے بند کر دی جاتی ہے۔ خیر، آواز کی کیفیت جوں کی توں باقی ہے، یعنی کبھی اچھی تو کبھی خراب۔ ویسے اگر انٹرنیٹ سروس موجود رہے تو کوشش ہوتی ہے کہ تہران ریڈیو کی نشریات انٹرنیٹ پر سنی جائے، انٹرنیٹ میں آواز کی کیفیت بہتر رہتی ہے۔ ریڈیو تہران کے ساتھ تمام دوستوں کو بہت بہت محبت بھرا سلام۔
جی جناب جاوید میر صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے بارہ مولہ سے آپ نے یہ ہمیں پیارا خوبصورت خط ارسال کیا، خبریں تبصرے آپ کو پسند آئے، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ریڈیو کی نشریات کو آپ پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہے ہیں، لیکن یہ خط آپ کا کافی عرصے بعد ہمیں موصول ہوا ہے۔ چونکہ باجی ہم خط جب آتے ہیں اس کی ایک لسٹ باقاعدہ بنتی ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس دوست نے کب جو ہے وہ خط ارسال کیا ہے، تو اس لیے ہم بڑے اطمینان سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو دوست ہے، فلاں سامع جو ہے، ان کا خط ہمیں کب ملا تھا، اور یہ دوسرا خط جو ہے وہ کب آیا تھا۔ تو جناب جاوید میر صاحب نے کافی عرصے بعد ہمیں خط لکھا ہے، بہرحال گلہ نہیں ہے، یہ بھی لکھا ہے، بہت مہربانی ان کی کہ جو ہے وہ چند سطر جو ہے وہ ہمارے لیے تحریر فرمائی ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ریڈیو کے پروگراموں کو جس طریقے سے سنتے ہیں اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
جی ہاں، آج کل کی جو اتنی مصروف زندگیاں سب کی گزر رہی ہیں، اس میں سے اتنا بھی وقت نکال لیتے ہیں، واقعی میں ہم اپنے تمام سامعین کے تہے دل سے شکر گزار ہیں۔
جی ہاں بالکل، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ سنتے ہیں نشریات، تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی کشمیر میں انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ نشریات سے محروم ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ کوشش کریں کہ ایک اچھا ریڈیو سیٹ آپ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، کہ اگر خدا نخواستہ
نیٹ کی کوئی پرابلم ہو تو انسان
ریڈیو تہران جو ہے نا وہ آپ پابندی کے ساتھ جو ہے وہ سنتے رہا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ نیٹ کی جو ایک بندش ہے اس سے آپ جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ ویسے ایک بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر جو لوگ نشریات سنتے ہیں اس کی آواز بڑی صاف ستھری ہوتی ہے، اور اکثر لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ بہرحال جو ریڈیو سنتے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو نیٹ کے ذریعے سے نشریات سنتے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو آرکائیو کے ذریعے سنتے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو نہیں سنتے ہیں ان کا بھی شکریہ، اور جو کبھی کبھی سنتے ہیں ان کا بھی شکریہ۔
سب کا شکریہ، جہاں رہے انشاءاللہ خوش رہیں، انشاءاللہ ہماری نشریات بھی باقاعدگی کے ساتھ سنتے رہیں
انشاءاللہ۔ میرے خیال سے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی ہمارے پروڈیوسر صاحب نے دیکھا کہ وقت جو ہے وہ اپنے دائرہ اختیار سے خارج ہو رہا ہے، تو انہوں نے ہاتھ ہلانا شروع کر دیے ہیں۔ تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے، حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
خدا حافظ. سامعین ابھی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے. جی ہاں سامعین, پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ, سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 13 شہریور, 7 صفر اور 4 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات سفر سن 50 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا. حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہجرت کے 3rd سال مدینے میں ہوئی تھی. جب حضرت امام حسن علیہ السلام 37 برس کے ہوئے تو آپ کے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا, جس کے بعد اسلامی معاشرے کی ہدایت و رہنمائی اور قرآن و سنت کے احکام کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوئی. حضرت امام حسن علیہ السلام نے سب سے زیادہ اس بات کو واضح کیا کہ اسلامی معاشرے کی باغ ڈور سنبھالنے اور معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام میں بہت سنجیدہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک با اثر اور اقتدار پسند گروہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس روش کو اپنے ذاتی مفادات سے متصادم دیکھا تو اموی حکام کے پاس گیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے خلاف ایک لشکر تشکیل دیا. حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی مجبوراً اپنی سپاہ کو تیار کیا, لیکن امویوں نے مکر و فریب کے ذریعے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں میں تفرقہ ڈال دیا. حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی فوج میں اختلاف کو دیکھ کر مسلمانوں, خصوصاً اپنے ساتھیوں کی جان کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے وسیع تر مفاد کی خاطر امیر شام کی طرف سے صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا. حضرت امام حسن علیہ السلام کا یہ اقدام بنی امیہ کی حقیقی ماہیت آشکار ہونے کا باعث بنا. تیرہ شہریور کو ایران میں ابو ریحان البیرونی کا دن منایا جاتا ہے. ابو ریحان محمد ابن احمد خارسمی البیرونی ایران اور عالم اسلام کے مشہور و معروف دانشور تھے. وہ 3 ذی الحجہ سن 362 ہجری قمری کو موجودہ ازبکستان میں واقع شہر بیرون میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی عمر کے ابتدائی 25 سال خارس میں گزارے. نیز مختلف علوم سیکھے. ان کا شمار دنیا کے چند عظیم ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے. ابو ریحان البیرونی فلسفے, تاریخ, جغرافیہ, علم نجوم اور ریاضی میں مہارت رکھتے تھے. انہوں نے اپنے بر صغیر کے سفر میں علماء اور دانشوروں سے ملاقات کی اور سنسکرت زبان سیکھی. ابو ریحان البیرونی نے علم نجوم, منطق اور فلسفے میں بھی کئی کتابیں تحریر کیں. البیرونی نے اپنی پوری عمر قناعت میں بسر کی. انہوں نے 2 رجب سن 440 ہجری قمری کو شہر غزنی میں وفات پائی. 4 ستمبر سن 1839 عیسوی کو چین کے غیر فوجی بحری جہازوں پر برطانوی افواج کے حملے سے جنگ افیون کا آغاز ہوا، اور 5 جولائی 1840 سے اس جنگ میں شدت آئی۔ یہ جنگ اس وجہ سے شروع ہوئی تھی کہ برطانیہ چین کے ذریعے وسیع پیمانے پر افیون کی تجارت کرتا تھا، جس کے نتیجے میں چین کے بہت سے لوگ افیون کے عادی ہو گئے۔ حکومت چین نے برطانوی تاجروں کے افیون کے 20,000 صندوق سمندر میں بہا دیے۔ یہی بات دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی وجہ بن گئی۔ اس جنگ میں چین کو شکست ہوئی اور برطانیہ نے اس سے بہت سی مراعات حاصل کی، لیکن برطانیہ نے فرانس کے ساتھ مل کر 1856 میں ایک بار پھر چین کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 1860 میں اس جنگ کے دوران، جس کو دوسری جنگ افیون کہا گیا، برطانوی افواج چین کے دارالحکومت بیجنگ کے قریب پہنچ گئیں۔ چین نے ہتھیار ڈال دیے اور افیون کی تجارت دوبارہ شروع ہو گئی۔ چار ستمبر سن 1882 عیسوی کو امریکی سائنسدان تھامس ایلوا ایڈیسن نے بجلی کا پہلا انجن ایجاد کیا۔ انہوں نے 1879 میں بلب بھی ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد ایڈیسن نے 300 ہارس پاور کا بجلی کا انجن ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس ایجاد نے، جس کو پیرس کی نمائش میں رکھا گیا، دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایڈیسن نے بجلی کے اس انجن سے نیو یارک شہر میں بجلی گھر قائم کیا، جس میں شہر کے ایک حصے میں روشنی کے لیے بجلی پیدا ہوتی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ انجن بغیر رکے 8 سال تک چلتا رہا اور شہر کو بجلی فراہم کرتا رہا۔ تیرہ شہریور سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف لاکھوں ایرانی مسلمانوں نے پہلا عظیم مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرہ عید الفطر کے دن اور نماز عید کے بعد تہران کے 4 علاقوں سے شروع ہوا۔ مظاہرہ شروع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ مظاہرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ مظاہرین، جو اپنے ہاتھوں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصاویر اٹھائے ہوئے تھے، آزادی، خود مختاری اور ایران میں اسلامی جمہوریہ کے قیام کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ یہ عظیم مظاہرہ، جس نے اسی سال 17 شہریور کو ہونے والے جلوس کی راہ ہموار کی، جس میں بڑی تعداد میں انقلابی شہید ہوئے تھے، ظہرین کی نماز جماعت کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروک کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان بتواتر الأحزار ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ها و اعوذ بک یا رب من همزات شیاطی اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة